قرآن ہے حال مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کروں گا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبی، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور اسباق میں حاضر ہیں. یاد رکھیے کہ قرآنی مثالوں کا جو تعلق ہے وہ غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے نہ صرف بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیے، بلکہ اگر ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سابقہ امتوں کی بیان کردہ وہ مثال سماعت کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قوم فرعون کے لیے بیان فرمائی، اور جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا سبق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد. ترجمہ کنز الایمان، جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد اوروں کا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا. اس آیت مبارکہ سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کا اجمالی ذکر فرمایا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں تفصیلاً ان کا نام لے کر ان کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ قوم کہ جس پر عذاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور وہ قوم عاد اور قوم ثمود ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا، یعنی اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں فرماتا. جن کو عذاب دیتا ہے وہ اس کا عدل ہے، اور جن کو ثواب عطا فرماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے. آئیے سنتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر روح البیان، تفسیر خازن، تفسیر مدارک اور دیگر بڑی بڑی تفاسیر کے اندر اس واقعہ کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی سے اس کی پناہ طلب کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سر اٹھا رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اجنبی شخص کو جو آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا، مفسرین کی ایک جماعت راجع قول کے مطابق یہ کہتی ہے کہ وہ شخص کے جو آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لا چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مومن بن چکا تھا، لیکن حال یہ تھا کہ اپنا ایمان چھپایا کرتا تھا۔ تو یہ شخص اس وقت فرعون کے دربار میں یہ بات کہنے لگا کہ کیا تم ایک مرد کو کسی دلیل کے بغیر صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس دعوے پر تمہارے پاس تمہارے حقیقی رب کی طرف سے روشن معجزات لے کر آئے ہیں جن کا مشاہدہ تم اپنی زندگی میں کر چکے ہو اور ان سے ان کی صداقت ظاہر ہوتی ہے اور ان کی نبوت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور بات یہ ہے جو اصول کی بات ہے کہ دلیل موجود ہوتے ہوئے دلیل والے شخص کی مخالفت کرنا اور وہ بھی اتنی زیادہ کہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جانا، کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ حماقت پر مبنی بات ہے، اور اگر بالفرض مان لو کہ وہ جھوٹے ہیں تو کہا پھر انہیں قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو پھر وہ وعدہ جو وہ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ کر رہے گا۔ تو کہا کہ ان دونوں صورتوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اگر فرض کر لو کہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں تو ہمیں ان کو قتل کرنے سے کیا ملے گا، بلکہ ان کو قتل کرنا اس صورت میں فضول کہلائے گا، اور اگر وہ سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ وعدہ جو عذاب کی شکل میں ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، کہا کہ پھر وہ وعدہ پہنچ کر رہے گا، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آل فرعون کے مومن کا جب تذکرہ ہوا ہے تو آئیے اس ضمن میں ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ کون شخص ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ بہادر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بہادر ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش نے پکڑا ہوا تھا اور ان میں سے ایک دوسرے کو ابھار رہا تھا اور دوسرا کسی اور کو بھڑکا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم وہی ہو جس نے تمام معبودوں کو ایک بنا دیا، یعنی سب کو باطل کر کے یہ کہہ دیا کہ ایک خدا کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ عز و جل کی قسم اس وقت ہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ ہوا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوئے، وہ ایک کو مارتے دوسرے سے مقابلہ کرتے اور کہتے کہ تم برباد ہو جاؤ گے، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آل فرعون کے اس مومن نے بھی یہی بات کہی تھی کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں؟ اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی کہ ربی اللہ، کیا ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو اپنی زبان مبارک سے یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ بات دونوں میں موافقت کی ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی جو آپ نے زیب تن کی ہوئی، اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ، آپ کی ریش مبارکہ تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا آل فرعون کا وہ مومن بہتر ہے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم فرعون کے اس مومن سے بہتر ہیں؟ اور پھر خود ہی جواب دینے لگے، کہنے لگے، یقیناً یہی بہتر ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بہتر ہیں۔ کہ آل فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، ظاہر نہیں کرتا تھا، جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے ایمان کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آل فرعون کے اس مومن سے بہتر ہیں۔ پھر مزید اس شخص کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات وضاحت میں پیش کی کہ اس شخص نے، آل فرعون کے مومن نے قوم فرعون کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا، اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ اگر ہم پر آئے، فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سوجھاتا ہوں جو میری سوج ہے، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ آل فرعون کے مومن نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے میری قوم، آج تمہارے پاس بادشاہی ہے اور بنی اسرائیل پر تمہارا غلبہ ہے، اس لیے اپنے ملک مصر میں کوئی ایسا کام مت کرنا کہ جس کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی چند ایک آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد مومن نے دیکھا کہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے اور سامنے والے کے خیال کی رعایت کرنے کے باوجود یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آتے، تو اس نے انہیں سابقہ قوموں پر آنے والے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا، اے میری قوم، تم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو اور انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، اس وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہی دن نہ آ جائے جو سابقہ قوموں میں سے ان لوگوں پر آیا تھا جنہوں نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور کہا، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے۔ پھر اس کے بعد مثال بیان کی اور کہا، جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد اوروں کا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں آل فرعون کے اس مومن نے مثال دے کر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہ ظلم مت کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جسارت مت کرنا کہ کہیں ایسا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب تم پر نہ نازل ہو جائے، جیسے قوم نوح پر نازل ہوا تھا، جیسے قوم عاد و ثمود پر نازل ہوا تھا، ویسے ہی تم پر کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، ترجمہ کنز الایمان۔ آل فرعون کے مومن نے یہ کہا، اے میری قوم، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی، جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ مرد مومن نے لوگوں کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر دنیا میں عذاب آیا، قوم عاد و ثمود پر دنیا میں عذاب آیا، تو دنیا کے عذاب سے پہلے ڈرایا. اور اب یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس مومن نے دنیا کے عذاب سے ڈرانے کے بعد جب وہ نہ سمجھے تو انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے کہا، اے میری قوم، میں تم پر اس دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جس دن ہر طرف پکار مچی ہوئی ہوگی، اور اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا اور کوئی نہ ہوگا، اور جو باتیں میں نے تمہارے سامنے کی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ. میں نے تمہیں ہر طریقے سے نصیحت کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم ہدایت حاصل نہیں کرتے تو تمہاری قسمت ہے، کیونکہ جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے تو اسے نجات کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا. آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں. اور یہ کس طرح ہوا تھا؟ آئیے ان تینوں اقوام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاکت میں مبتلا کیا، اور ان کی مثال قوم فرعون کو بیان کی گئی. قوم عاد کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بجینات اور احادیث مبارکہ سے جو مضمون ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قوم عاد مقام احکاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے. ان کے مورث اعلی کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے. پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلی عاد کے نام سے پکارنے لگے. یہ لوگ بت پرست اور بہت زیادہ بد اعمال و بد کردار لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے. حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، بے باکی پر اتر آئی. گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. ترجمہ کنز الایمان، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو. آخر جب انہوں نے یہ ڈیمانڈیں کی تو عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی. 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے. اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور کوئی مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کرتے تھے، تو وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ مشکلیں ٹل جایا کرتی تھیں. چنانچہ انہوں نے ایک جماعت کو مکہ معظمہ میں بھیجا. اس جماعت میں مسد بن سعد نامی ایک شخص بھی موجود تھا جو حقیقت میں ایمان لا چکا تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا. جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعائیں مانگنا شروع کی تو اس شخص کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے. حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شرینوں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ. ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو. ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو پھر بھی جھٹلایا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بھی بچہ باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قوم عاد کی اس ہلاکت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، قرآن کریم کے اس دردناک واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قداور قوم تھی اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت ہی مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے، ان لوگوں کو اپنی کثرت اور اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اپنے تمول پر اور اپنے ساز و سامان پر، عیش و عشرت پر وہ بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، مگر کفر اور بد اعمالیوں بد کرداریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفائے ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکیں؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اپنی کوشش اور طاقت بھر اعمال صالحہ اور نیک کام کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دیکھ رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر یہ بربادی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، کیونکہ قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و دقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو حاملہ بھی تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں پر چرتی پھرتی تھی، اور اس بستی میں فقط ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر جاتا تھا اور جمع ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس تالاب ایک ہی ہے اور یہ اونٹنی معجزے سے پیدا ہوئی ہے، یہ پانی زیادہ مانگتی ہے، لہٰذا ایک دن تم پانی پیا کرو اور دوسرے دن یہ پیا کریں۔ لیکن قوم سمود کو یہ بات تکلیف دے تھی، چند دن تو انہوں نے صبر کیا اور یہ تکلیف برداشت کی، لیکن ایک دن ان کو پانی نہیں چونکہ ملتا تھا اور تالاب کا سارا پانی اس دن اونٹنی پی جایا کرتی تھی. چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور اس قوم کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا تھا، اس عذاب کے بارے میں علماء اسلام لکھتے ہیں کہ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ اس قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم پر جو عذاب آیا اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے. اس واقعہ سے درس یہ ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے، بلا وہ عذاب الہی کے کہاں سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا. نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا عذاب نازل فرمایا، جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر انہیں جھٹلایا اور انہیں ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو پانی کے اس طوفان سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی، اور بقیہ تمام کی تمام قوم ہلاک و برباد ہو گئی. لیکن نوح علیہ السلام اور آپ کے ان ماننے والے جو اللہ تبارک و تعالی پر یقین رکھتے تھے، نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرمایا اور انہیں صبر کے درجات پر فائز فرمایا، اور دنیا کی تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف ان کی دور فرما دی بلکہ طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ سے انہیں انعامات بھی عطا فرمائے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں جن کے انوار و تجلیات سے قلوب و مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نور عرفان و جلوہ ایمان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے. مصائب و علام پر، پریشانیوں پر اور تکالیف پر، اذیتوں پر صبر کی دولت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایمان ہے قال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن